قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسمي والمراد به نفي الفضيلة والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور پہلی سنت ذکر ہوئی تھی کہ پہلی سنت کیا ہے کہ وضو کرنے والا اگر نیند سے بیدار ہوا ہے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھو لے، اور اس سلسلے میں حدیث بھی ذکر ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن مَّنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. تو یہ نقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ نے ذکر کی بھئی، اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ نقلی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث بھئی، کیونکہ یہ منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، نقل در نقل ہو کر ایک زمانے والوں سے دوسرے زمانے کی طرف یہ نقل در نقل ہو کر منتقل ہوئی ہیں یہ چیزیں بھئی. تو یہ قرآن و حدیث جو ہیں یہ نقلی دلیل کے ہیں بھئی، نقلی دلیل، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عقلی دلیل بھئی، عقلی. تو صاحب ہدایہ نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے کس کو دھونا چاہیے؟ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہیں اعلی تطہیر ہیں، پاک کرنے کا اعلی ہیں بھئی، پاک کرنے کا. تو لہٰذا ان کو صاف ستھرا کرتے ہوئے کے ساتھ آغاز ہونا چاہیے بھئی. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْظِیفِهَا بھئی، ان کے صاف ستھرا کرنے سے آغاز کرنا مسنون ہے. آج دوسری سنت ذکر کر رہے ہیں وضو کی. قال وتسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضو، قال کے اندر ضمیر کس کو راجع؟ صاحب قدوری کو بھئی، کہ صاحب قدوری فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا وتسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضو، اور اللہ کا نام ذکر کرنا وضو کی ابتداء میں، وضو کی ابتداء میں. یاد رکھیے ہمیشہ ایک لفظ وضو ہے واو کے ضمہ کے ساتھ، اور ایک لفظ وضو ہے واو کے فتحہ کے ساتھ. واو کے فتحہ کے ساتھ ہو تو یہ اس پانی کا نام ہے جس سے وضو کیا جائے، اور واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ فعل وضو کا نام ہے، فعل وضو کا نام ہے. تو اس لفظ کو وضو پڑھنا ہمیشہ وضو بھئی. ہاں وضو آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے. تو یہاں صاحب قدوری نے لفظ تسمیہ ذکر کیا، تسمیہ. یاد رکھیے تسمیہ کا معنی ہے مطلقاً ذکر اسم اللہ بھئی، مطلقاً اللہ کا نام ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ تسمیہ ہے. چاہے بسم اللہ کی صورت میں ہو، چاہے غیر بسم اللہ کی صورت میں ہو، یہ ہے تسمیہ بھئی، اللہ کا نام ذکر کرنا کسی بھی صورت میں ہو جائے. اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ذکر اسم اللہ ہے بھئی، اللہ کا نام ذکر ہو گیا. تو یہ چاہے بسم اللہ کی صورت میں ہو، چاہے غیر بسم اللہ کی صورت میں ہو، اور بالخصوص بسم اللہ ہو تو اس کے لیے لفظ ہے بسملہ بھئی، بسملتن. بسملتن کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنا بھئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھئی، بسملہ. تو چونکہ سنت مطلقاً اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، نہ کہ بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اسی لیے صاحب قدوری نے وتسمیت اللہ تعالی فرمایا بھئی. اگر بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مسنون ہوتا تو پھر کس طرح فرماتے؟ وَالْبَسْمَلَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں بھئی کہ جس طرح بھی اللہ کا ذکر کر دیا جائے، چاہے سبحان اللہ کہہ دیا جائے، چاہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے، چاہے الحمدللہ وغیرہ، جس صورت میں بھی اللہ کا ذکر ادا کر دیا جائے وضو کے آغاز میں، وضو کے ابتدا میں، تو سنت ادا ہو جائے گی بھئی، سنت ادا ہو جائے گی. ہاں البتہ کتب احناف میں مشہور یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے، یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھئی، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. مل گئی دعا بھئی؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. تو کتب احناف میں مشہور یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے بھئی، یہ دعا بزرگوں سے منقول ہے، اور بعضوں نے تو کہا کہ یہ مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو وضو کی ابتدا میں اس دعا کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائے بھائی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا بھائی کہ یہاں جو کچھ ذکر ہو ان میں سے اکثر سنتوں پر آپ عمل کرتے ہوں گے، اور جو نئی بات آئے اس کو اپناتے جائیں، اپنا معمول بناتے جائیں بھائی. سنتوں کی بے انتہا برکات ہیں بھائی، بے انتہا برکات. تو فرماتے ہیں وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، اور اللہ کا نام ذکر کرنا وضو کی ابتدا میں. دلیل کیا ہے اس کی؟ آگے نقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. لقوله علیہ السلام، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، لا وضو لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، جس نے لمن لم یسمی، جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس شخص کا وضو نہیں ہے. تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا لا وضو لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس شخص نے اللہ کا نام نہ لیا بھائی ابتدا میں. تو پھر اس کو تو فرائض کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن صاحب قدوری اس کو کہاں پر ذکر کر رہے ہیں؟ سنتوں کے اندر بھائی. اور سنتوں کے بارے میں بتلا چکا ہوں کہ دین کا وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہو بھائی، تاکید فرمائی ہو، اور کبھی کبھار ترک بھی کیا ہو، اس کو چھوڑا بھی ہو، جواز بتلانے کے لیے کہ یہ چیز واجب یا فرض نہیں ہے بھائی، واجب یا فرض. تو یہاں پر حدیث کے اندر تو آیا اس کا وضو ہی نہیں ہے. تو آگے جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی، والمراد بہ نفی الفضیلتی، یرحمک اللہ، کہ مراد اس سے جو ہے وہ فضیلت کی نفی ہے بھائی. کیا مراد ہے اس سے؟ فضیلت کی نفی ہے، کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی اس کا یہ وضو افضل نہیں ہے، اسے یہ فضیلت حاصل نہیں، یا یوں کہیں اس کا وضو کامل نہیں ہے بھائی، اس کا وضو کامل نہیں ہے. تو یہاں کمال کی نفی ہے، جیسے اور حدیث میں اس طرح کی ہیں. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاۃ لجار المسجد، نماز نہیں ہے مسجد کے پڑوسی کی الا فی المسجد، مگر کس میں؟ مسجد میں. یعنی جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، مسجد کے بغیر ہوگی نہیں. یہ تو ظاہری الفاظ ہیں، تو ظاہری الفاظ کا معنی ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ کامل نماز نہیں ہے. کامل نماز تو کیا ہے؟ کہاں آ کر ادا کرے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے بھائی. تو جیسے اس حدیث کے اندر کمال کی نفی ہے، اسی طرح یہاں بھی لا وضو لمن لم یسمی کے اندر بھی کمال کی نفی ہے، کہ جس نے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو کامل نہیں ہے بھائی، کامل نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لا ایمانا، لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کا عہد نہ ہو، یعنی جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، یرحمک اللہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا. اور یہ تمام علماء فرماتے ہیں کہ ایمان تو اس کا ہوگا، البتہ کامل ایمان نہیں ہے. تو یہاں کمال کی نفی ہے بھائی، وعدہ پورا نہ کرنے سے کوئی دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بھائی، ہاں البتہ ایمان اس کا کامل نہیں ہے. وہ کامل مومن تو وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. تو جیسے اس حدیث کے اندر کمال کی نفی مراد تھی، اسی طرح اس حدیث میں لا وضو لمن لم یسمی، یہاں پر بھی کمال کی نفی ہے، اس شخص کا وضو کامل نہیں ہے، افضل نہیں ہے. تو کہتے ہیں والمراد بہ نفی الفضیلت، اور مراد اس کے ذریعے فضیلت کی نفی ہے. والاصح انہا مستحبت، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہا مستحبت، کہ یہ تسمیہ جو ہے مستحب ہے، مستحب. صاحب قدوری نے تو تسمیہ کو سنتوں میں ذکر فرمایا، لیکن صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے. مستحب بھائی جس کو مندوب بھی کہتے ہیں، مندوب. مستحب کا معنی ہے پسندیدہ، پسندیدہ. تو یہ شریعت کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو، البتہ اس پر پابندی نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کوئی فعل کیا یا صحابہ نے کیا یا اس کو پسند فرمایا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں، مستحب بھائی. اور سنت کے بارے میں میں نے بتلایا تھا کہ سنت کے چھوڑنے پر عذاب تو نہیں ہوگا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملامت ہوگی اور اظہار ناراضگی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش نہیں فرمائیں گے، شفاعت نہیں فرمائیں گے، البتہ عذاب نہیں ہوگا بھائی. عذاب فرائض اور واجبات کے چھوڑنے پر تو باقاعدہ عذاب ہوگا. تو یہ سنت ہے بھائی، سنا. جبکہ مستحب بھائی، مستحب کے اندر اگر کر لیا جائے اس کام کو تو ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور چھوڑیں تو پھر اس کے اندر ملامت وغیرہ بھی نہیں ہے. کر لیا جائے تو ثواب ہے، چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مستحب بھائی یہ ہے مستحب، جو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جس عمل کو، یا صحابہ نے فرمایا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی چیز کو پسند فرمایا ہو، تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ مستحب کے اندر داخل ہے بھائی. تو یہ وہ شریعت کا پسندیدہ طریقہ، بہتر طریقہ، البتہ ان کے چھوڑنے پر سزا وغیرہ یا ملامت نہیں ہے. تو صاحب قدوری نے تسمیہ کو سنت قرار دیا، جبکہ صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ بنا بر دلائل کے ہے بھائی. تو بعض دلائل صاحب ہدایہ کے سامنے شاید ایسے آئے ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سنت کے بجائے کیا قرار دیا؟ مستحب قرار دیا. لیکن متعدد ائمہ احناف کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے بھائی. بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا نام لینا، یہ سنت مؤکدہ ہے بھائی متعدد ائمہ احناف کے نزدیک. جیسے امام صحاوی ہیں، امام قدوری ہیں، امام نصفی ہیں وغیرہ بھائی. تو صاحب ہدایہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، جبکہ باقی بہت سے ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. تو کہتے ہیں والاصح انہا مستحبت، اور اصح قول یہ ہے کہ یہ جو تسمیہ ہے یہ مستحب ہے. وان سماها فی الکتاب سنتا، اگرچہ قرار دیا ہے اس کو کتاب میں، الکتاب سے مراد قدوری ہے، اگرچہ اس کو قرار دیا ہے قدوری کے اندر سنت بھائی. صاحب قدوری نے اگرچہ اس کو سنت قرار دیا ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. وَيُسَمِّي قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، اور اللہ کا نام لے قبل الاستنجاء، استنجا سے پہلے بھی، وبعدہ اور استنجا کے بعد بھی، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یہی قول صحیح ہے کہ استنجا سے پہلے بھی اللہ کا نام ذکر کرے اور استنجا کے بعد بھی اللہ کا نام ذکر کرے۔ دراصل یہاں اور بھی اقوال ہیں علماء کے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ استنجا سے صرف پہلے اللہ کا نام ذکر کرے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف بعد میں ذکر کرے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ استنجا چونکہ ملحقات وضو میں سے ہے، لہذا اس سے پہلے کیا ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہی قول صحیح ہے۔ وَالسِّوَاكُ، سواک بھائی وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، سواک وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع سوک آتی ہے، سین واو کاف، سوک۔ تو سواک بمانے مسواک کے ہے بھائی، مسواک بھی کس کو کہتے ہیں، وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، مسواک کی جاتی ہے، تو اس لکڑی کا نام، تو سواک اور مسواک کا ایک معنی ہوا بھائی۔ نیز یہ یاد رکھیے سواک مصدر بھی ہے، مصدر بھی ہے، تو کیا معنی ہوگا سواک کا، مسواک کرنا بھائی، سواک کو استعمال کرنا بھائی، تو یہ مصدر بھی ہے بھائی، مصدر۔ اور مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بغیر مسواک کیے پڑھی جائیں بھائی۔ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص 70 رکعتیں ادا کرتا ہے بھائی، گھنٹہ یا اس سے زیادہ اس کو لگ جائے گا بھائی، اور دوسری طرف ایک شخص مسواک کر کے صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو یہ 2 رکعتیں ان 70 رکعتوں کے برابر نہیں بلکہ ان سے افضل ہیں بھائی، ان سے افضل ہیں بھائی، کتنی فضیلت ہے مسواک کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار جبریل مسواک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید مسواک کے بارے میں اللہ قرآن میں حکم نازل فرما دیں گے۔ تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے بھائی، اور جیسے احادیث میں آیا معلوم ہوا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے بھائی، مسواک اللہ کی رضا کا باعث ہے، اللہ کی محبوب ہے، اور تو اس کے وجہ سے نماز کا فائدہ، نماز 70 گنا اس کی ثواب بڑھ جاتا ہے، بعض روایات میں 75 کا ذکر آیا، 75 گنا بھائی۔ تو مسواک کے بڑے فائدے ہوئے ہیں بھائی، اس یاد رکھیے مسواک کی وجہ سے خوشحالی اور مالداری آتی ہے، جو مسواک کا استعمال اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کو اللہ مالداری نصیب فرماتے ہیں، غنا نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسواک یہ درد سر کو ختم کرتی ہے بھائی، جو شخص مسواک کرتا ہے حدیث میں آتا ہے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں بھائی، مصافحہ۔ نیز یاد رکھیے مسواک جو ہے یہ حافظے کو بھی بڑھاتی ہے بھائی، حافظے کو بھی، اور مقصر اولاد بھی ہے بھائی، جو مسواک کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ اولاد نصیب فرماتے ہیں، اور مسواک جو ہے حدیث میں آتا ہے جو مسواک کرتا ہے جو شخص وہ پل صراط پر بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا بھائی، اور مسواک جو ہے قبر کی وسعت کا بھی سبب ہے، جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اللہ اس پر اس کی قبر کو وسیع فرما دیتے ہیں بھائی، تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کو اپنا معمول بنائیں بھائی، جو جو حدیث جو جو سنت آتی جائے بھائی اس کو اپنا معمول بنائیں بھائی، ویسے تو یقیناً آپ کا ویسے ہی معمول ہوگا ان سنتوں پر عمل کا، لیکن اگر کہیں کوئی سستی وغیرہ ہے اس کو دور کریں اور ان سنتوں کو اپناتے جائیں، سنتوں کی بے انتہا برکات اور رحمتیں ہیں، اتنی برکات اتنے انوارات ہیں کہ آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے بھائی۔ صرف ایک مسواک ہی کو دیکھ لیں، اس کے صرف فائدوں کو دیکھ لیں بھائی، یہ تو چند ایک میں نے فائدے ذکر کیے، علماء نے بہت فائدے ذکر کیے ہیں۔ تو سنت کے بڑے انوارات ہیں بھائی، بڑے انوارات ہیں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی بھائی، وہ ان کو اللہ نے سنتوں کی ایسی محبت نصیب فرمائی تھی کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا بھائی، دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا اور ان کو پھیلانے والا بنائے بھائی۔ جی دین سارا سنتوں ہی کا نام ہے، یہ سب حضور علیہ السلام کے افعال جو صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ ان میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو اپنا معمول بنائے بھائی، ان میں سے اکثر چیزیں آپ کا معمول ہوں گی، لیکن شاید کوئی ایک آدھ نہیں آ جائے جو آپ سنت تو سمجھتے ہیں لیکن کبھی اس کو اپنا معمول نہیں بنایا، اب اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں بھائی۔ اتنی برکات اللہ نصیب فرمائیں گے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ رحم اللہ کا یہ مقام کیوں تھا بھائی؟ کیونکہ وہ حضور ان کو ان جیسا میں نے عاشق رسول نہیں دیکھا بھائی، عجیب ان کی شخصیت تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات سے ان کو جو محبت تھی، دو ان کے تمام تلامذہ کہتے ہیں، تمام شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت شیخ رحم اللہ جیسا عشق رسول ہم نے نہیں دیکھا۔ عشق رسول کے دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، لیکن ان کے حضرت شیخ کے اعمال سے پتہ لگتا تھا کہ واقعی حضور علیہ السلام سے عشق ہے بھائی۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عمل اور اس کے حکم کو پر عمل کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے بھائی، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیاوی محبت میں آپ دیکھتے ہیں بھائی، دنیاوی محبت کے اندر بھی انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، تو یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ جس کو اللہ نصیب فرما دیں اس کو اللہ نے بڑی سعادت نصیب فرما دی۔ اللہ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور اس کی لذت نصیب فرما دیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ، ہم سنتیں پڑھتے ہیں، وہ ان پر عمل کرتے ہیں، ہر جگہ پر عمل کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ عمل یا دو نہیں، وہ ان کا معمول بن جاتا تھا زندگی بھر کے لیے۔ مثلا یہ مسواک کو ہی دیکھ لیں بھائی، اتنے باقاعدگی سے اور اتنے عمدہ طریقے سے مسواک استعمال کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، اتنی باقاعدگی سے استعمال کرتے تھے، اتنی باقاعدگی سے مسواک لیتے اور وہ استعمال کرتے، وہ چھوٹی ہوتے 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 ڈیڑھ دو انچ کی جب رہ جاتی تو استعمال مشکل ہو جاتا، پھر نئی مسواک لے لیتے بھائی، نئی مسواک۔ ہم تو استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی دو چار دن کی، چلو بھائی خراب ہوئی، دوسری لو بھائی، نہیں، وہ ایک ہی کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے اور وہ چھوٹے ہوتے ہوتے پھر چھوٹی ہو جاتی، پھر دوسری لیتے ہمیشہ، اور بڑی باقاعدگی سے ہر وضو کے لیے مسواک کیا کرتے تھے، ہر وضو بڑے اور بڑے اطمینان سے، اچھے طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ جلدی ہے۔ والدہ فرما بعض اوقات کسی مسئلے میں کہہ دیتی ہیں یہ سنت ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں، اتنا باریک مسئلہ، اتنا گہرا مسئلہ، آپ نے کیسے اس کو سنت قرار دے دیا؟ تو وہ فرماتی کہ اس لیے کیونکہ یہ آپ کے والد صاحب کی عادت تھی اور وہ بغیر سنت کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، جب ان کی عادت تھی معلوم ہوا یہ سنت ہے، جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ واقعی سنت ہے۔ تو ان کی ساری زندگی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری، اور درس حدیث کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا خاص طور پر شمائل کے اندر بھائی، شاید ہی شمائل کا کوئی سبق ایسا ہوتا ہو جس میں خود بھی نہ روئے ہوں اور سارے طلبہ دورے کے نہ روئے ہوں بھائی، خصوصاً جب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ایسے ایسے انداز میں بیان فرماتے کہ طلبہ کی چیخیں نکل جاتی تھیں بھائی۔ تو خود تو محبت تھی ہی، طلبہ میں بھی وہ کیفیت پیدا کر دیتے تھے، وہ کیفیت پیدا کر دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی تو احکام شریعت پر چلنا کہیں مشکل لگے گا ہی نہیں، بلکہ اس میں لذت محسوس ہوگی کہ میں یہ اس ذات کے حکم پر عمل کر رہا ہوں جو محبوب ہے، اور بلکہ محبوب خدا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے دوستوں۔
تو یہ ابھی پیچھے دعا ذکر ہوئے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اس کو اپنا معمول بنائیں، ہر وضو سے پہلے ہمیشہ اس دعا کو پڑھیں بھائی، اسی طرح مسواک کو بھی بھائی۔ جی اب دیکھیے کتاب پر، وسواک اور مسواک کرنا، لأنہ علیہ السلام کان یواظب علیہ، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی فرماتے تھے، واظب یواظب کا معنی ہے پابندی فرمانا، اس پر پابندی فرماتے تھے۔ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، یعالج پڑھ لیں معروف کا صیغہ اور ضمیر لوٹا دیں متوضی کو، وضو کرنے والا۔ فقد کا معنی ہے نہ ہونا، نہ ہونا۔ وعند فقدہ، اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت میں، یعالج بالاصبع، وضو کرنے والا سر انجام دے انگلی کے ساتھ۔ بھئی اگر کسی شخص کے پاس مسواک کسی وقت نہیں ہے تو پھر کیا کر لے، انگلی سے ہی مسواک کی طرح دانتوں کو صاف کر لے بھئی، تو بھی سنت ادا ہو جائے گی بھئی۔ تو کہتے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، وعند فقدہ یعالج، عالج یعالج کے معنی کرنا، سر انجام دینا۔ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، اور مسواک کے نہ ہوتے ہوئے، یعالج بالاصبع، انگلی سے ہی کر لے۔ لأنه علیہ السلام فعل کذلک، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواک نہیں تھی تو آپ نے انگلی سے دانتوں کو صاف فرمایا۔ یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، آج کل لوگ برش استعمال کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے، تو اگر کوئی شخص برش کر لے تو کیا یہ مسواک کی سنت ادا ہو گئی یا ادا نہیں ہوئی، اسے یہ ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں دو سنتیں ہیں، ایک سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن دوسری سنت ادا نہیں ہوگی۔ ایک سنت ہے دانتوں کا صاف کرنا، اور ایک ہے بالخصوص اس لکڑی کو استعمال کرنا۔ تو دانتوں کی صفائی کی سنت تو ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن بالخصوص وہ لکڑی کا استعمال جو تھا وہ سنت ادا نہیں ہوگی بھائی، تو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ والمضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنا، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ والمضمضۃ والاستنشاق، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ لأن النبی علیہ السلام فعلہما علی المواظبۃ، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان دونوں کو، مضمضہ اور استنشاق، علی المواظبۃ، پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں وکیفیتہما، اور کیفیت ان دونوں کی، کہ ان یمضمض ثلاثا، کہ کلی کرے وضو کرنے والا تین مرتبہ۔ یمضمض اس کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ متوضی، وضو کرنے والا، کہ یہ کلی کرے وضو کرنے والا تین مرتبہ۔ یا خود لکل مرۃ ماء جدیدا، لے ہر مرتبہ ماءً جدیدہ نیا پانی، یعنی تین چلو پانی کے ساتھ تین مرتبہ کلی کر لے، ہر مرتبہ نیا پانی لے بھائی. ثم یستنشق کذلک، پھر اسی طرح کیا کر لے، ناک میں بھی پانی ڈالے، ناک بھی صاف کرے. والمحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محکی ہے، یہی حکایت کیا گیا ہے، یعنی روایت کیا گیا ہے، من وضوئہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح حکایت کیا گیا ہے. تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ تین مرتبہ پانی لے کلی کرنے کے لیے، پھر اسی طرح استنشاق بھی کرے بھائی، ناک میں بھی تین مرتبہ پانی لے اور ہر تین چلوں کے ساتھ، ہر چلو میں ہر مرتبہ نیا پانی لے چلو میں، تو کل کتنے چلو ہو گئے، چھ چھ بھائی، تین کلی کے لیے اور تین استنشاق کے لیے. تو صاحب ہدایہ نے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ یہاں پر اور بھی اقوال ہیں علماء کے، بعض علماء نے صرف ایک چلو لکھا، بعضوں نے دو چلو لکھے اور بعضوں نے تین چلو لکھے، لیکن احناف کے نزدیک مسنون طریقہ کیا ہے، چھ چلو ہوں بھائی، چھ چلو ہوں بھائی. تو یہاں دو لفظ ہے بھائی، مزمزہ اور استنشاق. مزمزہ کا معنی کلی کرنا، استنشاق کا معنی ناک میں پانی ڈالنا. استنشاق یاد رکھیے بھائی ادبی نقطہ، استنشاق وہ لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں، استنشاق وہ لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں. مزمزہ کے لیے اردو میں لفظ ہے کلی کرنا، کلی کرنا. استنشاق کے لیے کوئی لفظ نہیں، اسی لیے کہا ناک میں پانی ڈالنا. مزمزہ میں میں نے یہ نہیں کہا تھا منہ میں پانی ڈالنا، بلکہ کیا کہہ دیا، کلی کرنا، ایک الگ لفظ ہے باقاعدہ اس کے لیے اردو میں، لیکن استنشاق کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے بھائی. ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح. کتنی سنتیں بیان ہوئی بھائی، ہاتھوں کا تین مرتبہ شروع میں دھونا. میں نے بتلایا تھا کہ وہاں پر نیند سے بیدار ہونے والا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، یہ ذکر ہوا، لیکن میں نے بتلایا کہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی وضو کرنے لگے بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے بھائی. تو ایک سنت ہوئی تین مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، دوسری سنت کیا ہوئی، اللہ کا نام لینا، تیسری سنت مسواک کرنا، چوتھی سنت کلی کرنا، پانچویں سنت استنشاق ناک میں پانی ڈالنا بھائی. اب چھٹی سنت آئی، وہ مسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسا کرنا. وہ ہوا سنت بماء الرأس، اور یہ سنت ہے سر کے پانی سے بھائی. سر کے مسا کے لیے ہاتھوں کو گیلا کیا، آپ سر کا مسا کرنے کے بعد کانوں کا مسا کرنے لگا ہے تو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مسنون کیا ہے ہمارے احناف کے نزدیک، اسی طریقے کے ساتھ وہی جو ہاتھ گیلے ہیں انہی کے ساتھ کیا کر لے، کانوں کا بھی مسا کر لے، کانوں کا بھی. اور اس کا طریقہ یاد رکھیے گا بھائی کہ یہ جو انگوٹھے کے ساتھ دو انگلیاں ہیں بھائی، ان کے ساتھ کان کے اندر والے حصے کا مسا کرے اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا مسا کر لے. تو یہ جو سبابتین ہیں، یہ جو انگوٹھے کے ساتھ انگلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سبابا. تو یہ سبابتین کے ساتھ کانوں کے اندر والے حصے کا مسا کرے، اور ابہامین جو ہیں یعنی دو انگوٹھے، ان کے ساتھ کانوں کے باہر والے حصے کا مسا کرے بھائی. اور ہمارے نزدیک ان کے لیے ماء جدید نہیں لیا جائے گا کانوں کے مسا کے لیے، بلکہ وہی جو پانی لیا تھا سر کے مسا کے لیے وہی کافی ہے، اسی کے ساتھ اس کو یہ مسا کیا جائے گا. خلافاً للشافعی، ہمارا مذہب تو کیا ہے، وہ سنت بماء الرأس، یہ سنت ہے کس کے ساتھ، سر کے پانی کے ساتھ، اسی پانی سے کانوں کا بھی مسا کرے. خلافاً للشافعی، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، وہ فرماتے نہیں، کانوں کے مسا کے لیے نیا پانی لے، دوبارہ کیا کرے، ہاتھ کو یا انگلیوں کو دوبارہ تر کرے، گیلا کرے پانی کے ساتھ. بس یہاں پر بات ختم ہوئی. آگے یاد رکھنا لقولہ علیہ السلام، یہ ہماری دلیل ہے بھائی. تو یہ نہ سمجھنا یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، بلکہ یہ ہماری دلیل ہے. لقولہ علیہ السلام، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، الاذنانی من الرأس، الاذنانی من الرأس، دونوں کان سر میں سے ہیں، یعنی سر کے پانی کے ساتھ ان کا مسا کیا جائے گا، سر کے پانی کے ساتھ. تو یہاں گویا اس حدیث میں احناف کے نزدیک شرعی حکم بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الاذنانی من الرأس کا کیا معنی ہے؟ سر کے پانی سے ہی کانوں کا مسا کیا جائے گا، کان سر میں سے ہیں یعنی اسی پانی سے کانوں کا مسا کیا جائے گا. جبکہ شوافے کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر شرعی حکم بیان نہیں ہو رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں. بس کیا فرما رہے ہیں؟ کان سر کا حصہ ہیں، بس ان کی خلقت اور پیدائش کو بیان کیا جا رہا ہے، بس شرعی حکم بیان نہیں ہے بھائی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسی پانی سے کیا کیا جائے گا، کانوں کا بھی مسا کیا جائے گا. ہم جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی پیدائش بیان کرنے کے لیے اور امور تکوینیہ بیان کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ امور شرعیہ اور احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہاں پر بھی آپ شرعی حکم بیان فرما رہے ہیں بھائی، کوئی تکوینی امر بیان نہیں فرما رہے، خلقت اور کسی چیز کی پیدائش کا ذکر نہیں فرما رہے. اور نیز ہم کہتے ہیں کہ کان سر میں سے ہیں خلقتن، یہ بات تو مشاہد ہے، ہر ایک اس بات کو جانتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے بھائی. تو اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ یہاں پیدائش بیان ہو رہی ہے تو یہ بات تو مشاہد ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فائدے سے خالی ہو جائے گا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فائدے سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کو تو جامع کلمات اللہ نے نصیب فرمائے تھے، ایک بڑی لمبی اور طویل بات کو مختصر لفظوں میں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی شرعی حکم بیان ہو رہا ہے، خلقت بیان نہیں ہو رہی. دیکھیے یہی بات آگے صاحب ہدایہ بھی فرما رہے ہیں، والمراد بیان الحکم دون الخلقت، اور مراد جو ہے وہ حکم کو بیان کرنا ہے، نہ کہ پیدائش کو. قال وتخلیل اللحیت لأن النبی علیہ السلام امرہ جبرائیل علیہ السلام بذلک. وتخلیل اللحیت، یہ ساتویں سنت آئی گئی، ساتویں، داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے بالوں میں انگلیاں داخل کرنا، داڑھی کا خلال، اور یہ سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں حکم فرمایا تھا جبریل علیہ السلام نے اس کا، اس تخلیل لحیہ کا حکم فرمایا تھا کہ داڑھی کا خلال فرمائیے. یاد رکھیے تفصیل بھائی، لحیہ دو قسم پر ہے بھائی، ایک لحیہ خفیفہ اور ایک لحیہ کثفہ. لحیہ خفیفہ اور لحیہ کثفہ، کاف سا مشدد اور گولتا بھائی، گولتا، کثتن، کثتن کا معنی گھنا ہونا، کسی بالوں وغیرہ کا گھنا ہونا، زیادہ ہونا. تو داڑھی دو قسم کی ہوئی، ایک داڑھی جو خفیف ہے تھوڑے سے بال ہیں، اور ایک داڑھی جو گھنی ہے خوب زیادہ بال ہیں، جس میں سے چہرے کی جلد دکھائی نہیں دیتی. تو تو لحیہ خفیفہ وہ ہے جس میں چہرے کی کھال اور جلد دکھائی دیتی ہو، اور لحیہ قصہ وہ ہے جس کے اندر سے چہرے کی کھال اور جلد نہ دکھائی دیتی ہو. اگر لحیہ خفیفہ ہے جس میں سے چہرے کی جلد دکھائی دیتی ہے تو یاد رکھیے اس صورت میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے بھائی. تو بالوں کے نیچے جو کھال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو ساری کھال تک پانی کا پہنچانا فرض ہے. اگر پانی نہ پہنچایا تو فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو ہی نہ ہوگا. اور اگر داڑھی گھنی ہے جس میں سے چہرے کی کھال دکھائی نہیں دیتی پھر اس کا کتنا حصہ دھونا ضروری ہے، اس میں تفصیل یاد رکھیے. داڑھی کے دو حصے ہیں بھائی، ایک مسترسل ایک غیر مسترسل. مسترسل دونوں جگہ سین ہے بھائی، مسترسل مسترسل لٹکا ہوا حصہ بھائی، یہ کچھ بال داڑھی کے جو لمبے ہیں لٹکے ہوئے ہیں یہ ہے مسترسل حصہ، اور غیر مسترسل وہ حصہ جو دائرہ وجہ میں چہرے کے دائرے میں داخل ہے بھائی. چہرے کے حد بیان ہوئی، وہ چہرے کا جو دائرہ ہے بھائی اس کے اندر جو حصہ آیا وہ کیا ہے؟ غیر مسترسل. اور اس سے جو باہر کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسترسل بھائی، مسترسل. مسترسل کے بارے میں یاد رکھیے جو دائرہ وجہ سے خارج ہے اس حصے کا نہ دھونا فرض ہے نہ مسا فرض ہے. جو مسترسل حصہ ہے جو دائرہ وجہ سے چہرے کے دائرے سے خارج ہے نہ اس کا نہ دھونا فرض اور نہ مسا فرض. ہاں جو دائرہ وجہ کے اندر داخل ہے اس کا دھونا فرض ہے بھائی، اس کا دھونا فرض ہے. آسان لفظوں میں یوں کہو دائرہ وجہ کے اندر جو داڑھی کا حصہ داخل اور جو سامنے والا ہے، سامنے والا حصہ جس میں سے کچھ کھال وغیرہ نظر آ رہی ہے، گھنی داڑھی بھی ہو تو کچھ ابتدائی بالوں میں سے کھال نظر آئے گی یا نہیں بھائی؟ ہاں تو یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کا دھونا کیا ہے؟ یہ داڑھی کا بھی تھوڑا سا سامنے والا حصہ آیا اور کھال وغیرہ، یہ ان کا دھونا ضروری ہے بھائی. ہاں جو حصہ کھال کا چھپا ہوا ہے اور اسی طرح اس کا دھونا فرض نہیں ہے بھائی، اور داڑھی کا وہ حصہ جو دائرہ وجہ سے خارج ہے اس کا دھونا بھی فرض یا واجب نہیں ہے بھائی، اس کا مسا بھی فرض نہیں. تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دیکھیے بھائی، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حکم فرمایا تھا آپ کو جبریل علیہ السلام نے اس کا. وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ، قِيلَ صِغَةُ تمریض ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے. احناف کا اصل مذہب اوپر بیان ہو گیا کہ تخلیل لحیہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت. ایک اور قول بھی آیا تھا اس کے اندر، اس کو بھی ذکر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں وقیل ہوا سنت عند ابی یوسف رحمہ اللہ، کہ یہ تخلیل لحیہ یہ سنت ہے امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. جائز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ تعالی، امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے اور طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے بھائی، جائز ہے، سنت نہیں ہے، البتہ جائز ہے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا حکم دیا جبریل نے. تو یہ کون سا قول ذکر ہو رہا ہے؟ ضعیف قول. اصل مذہب اوپر بیان ہو گیا، عند الاحناف یہ کیا ہے؟ سنت ہے بھائی. البتہ ایک قول یہ آیا کہ طرفین کے نزدیک یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے. اور اس قول کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی علت ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ سُنَّتَ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ. اس قول کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ طرفین نے جائز کیوں قرار دیا، سنت کیوں نہیں قرار دیا. کہتے ہیں اس لیے کہ طرفین فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے اکمال الفرض، پورا کرنا ہے فرضوں کو، فی محل ہی اپنے محل میں. سنت کسے کہتے ہیں؟ فرض کو اپنے محل کے اندر پورا کرنا یہ ہے سنت بھائی. سنت کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ فرض کو اپنے محل میں پورا کر دیا جائے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو وضو میں سنت کس لیے ہوگی؟ کہ فرض کو اب اچھی طرح کر لیا جائے، فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، یہ ہے اکمال الفرض. فرض کو پورا کر لینا یعنی اچھی طرح ادا کر لینا، فی محل ہی، اپنے ہی محل میں. جیسے دیکھیے بھائی، ہاتھوں کا دھونا یا چہرے کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے، اور سنت کیا ہے؟ کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ تین مرتبہ دھویا جائے. تو یہ جو دوسری مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ دھویا اور سنت ادا کی، تو اس دوسری اور تیسری مرتبہ دھوتے ہوئے اسی محل کے اندر رہتے ہوئے اسی کو دھویا یا اس سے باہر کے حصے کو دھویا؟ اسی حصے کو دھویا، اسی فرض کے محل میں رہتے ہوئے سنت پر عمل کیا اور اس سے فرض اچھی طرح ادا ہو گیا. جب تین مرتبہ دھویا تو چہرہ اچھی طرح دھل گیا، ہاتھ اچھی طرح دھل گئے بھائی. تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے ذریعے اس سے فرض اچھی طرح ادا ہو جاتا ہے اپنے اسی فرض کے محل میں رہتے ہوئے بھائی. یہ جیسے مسح کو دیکھ لو، مسح فرض مقدار کتنی ہے؟ سر کا چوتھائی حصہ، مقدار ناسیہ. لیکن سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا کیا جائے. جب پورے سر کا مسا کیا تو فرض اچھی طرح ادا ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، اچھی طرح فرض ادا ہو گیا. کیونکہ فرض تو تھا مقدار ناسیہ، آپ نے تو پورے سر کا ہی مسا کر لیا، تو فرض اچھی طرح ادا ہو گیا. اور محل کے اندر رہے یا نکل گئے؟ مسا کا حکم آیا تھا کہ مسا کہاں پر کرو؟ سر پر کرو. تو آپ بھی جب پورے سر کا احاطہ کر رہے ہیں تو سر ہی کا مسا کر رہے ہیں یا کسی اور حصے کا کر رہے ہیں؟ تو اسی محل مسا کے اندر رہتے ہوئے فرض کو اچھی طرح پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے بھائی، سنت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سنت جو ہے وہ فرض کو کے محل میں رہتے ہوئے اس کو اچھی طرح پورا کرنا، یہ سنت ہوتی ہے. اور داڑھی کا جو خلال کیا جاتا ہے یہ تو وہ مسترسل حصہ ہے، اور مسترسل حصے کا نہ تو دھونا واجب تھا اور نہ اس کا مسح کرنا واجب تھا. تو جب یہ خلال کر رہے ہیں تو اس محل فرض کے اندر رہے یا نکل گئے؟ جی خلال کریں گے تو یہ جو لٹکے ہوئے بالوں کا خلال ہوگا تو یہ ان کا تو نہ دھونا فرض نہ ان کا مسا کرنا فرض ہے. تو خلال محل فرض کے اندر ہے یا اس سے خارج ہوا؟ خارج ہوا. اور سنت تو کس لیے ہوتی ہے؟ محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس کو اچھی طرح پورا کرنا. تو یہاں تو یہ اس محل فرض کے اندر نہیں ہے، اس لیے طرفین فرماتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. ہاں جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے بھائی. یہ معنی ہے لأن السنة اکمال الفرض فی محلہ، اس سے کیونکہ سنت جو ہے وہ فرض کو پورا کرنا ہے، فی محلہ اس کے اپنے محل میں، والداخل ليس بمحل الفرض، اور داخل لحیہ بھائی خلال داڑھی کے اندر والے حصے کا ہوگا، گھنی داڑھی ہے تو، اور داڑھی کے اندر والا حصہ ليس بمحل الفرض، وہ تو فرض کا محل ہی نہیں ہے، وہ تو فرض سے خارج ہے، اس کا تو دھونا فرض ہے ہی نہیں بھائی. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اور میں نے بتلایا کہ یہ وہ کمزور قول ہے بھائی. صحیح قول جو اوپر گزرا کہ داڑھی کا خلال کیا ہے؟ سنت ہے بھائی احناف کے نزدیک بھائی. البتہ یہ کمزور قول آیا تھا اور اس کی بھی علت ذکر کر دی، دلیل ذکر کر دی صاحب ہدایہ نے بھائی. اور اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ داڑھی کا خلال کیسے کیا جائے گا؟ یاد رکھیے گردن کی طرف سے یہ انگلیاں ہاتھ کی کھلی ہوئی ہوں، اور گردن کی طرف سے داڑھی کے بالوں میں انگلیاں داخل کریں گے اور پھر نیچے تک کھینچ لیں گے بالوں کے اندر ان کو بھائی. یہ ہے داڑھی کا خلال بھائی. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. آگے دیکھیے وہ تخلیل الاصابع اور انگلیوں کا خلال کرنا بھائی یہ بھی سنت ہے بھائی یہ بھی کیا ہے سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا اور اس کا آسان طریقہ بھائی ہاتھوں ایک دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی جس سے اچھی طرح دونوں کے اندر والے حصے تک پانی پہنچ جائے گا بھائی تو یہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کیا کریں کھول کر ایک دوسرے میں داخل کر دیں بھائی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے اور آغاز کریں گے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی طرف سے خلال کرنا کس سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور کس کے خلال کی بات ہو رہی ہے پاؤں کی انگلیوں تو شروع کریں گے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جانب سے اس کا خلال کریں گے پھر اس کے ساتھ والی کا اور اس طرح دایاں پاؤں کی انگلیوں کا جب خلال پورا ہو جائے پھر بائیں پاؤں کی طرف آئیں گے اور انگوٹھے کی طرف سے پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی طرف جائیں گے یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع ہوگا اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر خلال پورا ہوگا بھائی تو یہ طریقہ ہے ورنہ جیسے بھی انسان کر لے بھائی جس طریقے سے بھی خلال کر لے بہرحال سنت ادا ہو جائے گی بھائی جی جس طریقے سے بھی میں نے بتایا کر لیں تو سنت کیا ہے ادا ہو جائے گی بھائی سنت ادا اس میں وہ جو طریقہ اس میں وہ علماء نے جو بیان فرمایا پاؤں ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے کی طرف سے لائیں گے بھائی لیکن میں نے بتایا جس طریقے سے بھی خلال کر لیں سنت ادا ہو جائے گی بھائی تو کہتے ہیں وہ تخلیل الاصابع اور انگلیوں کا خلال کرنا لقولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے خللوا اصابعکم تم لوگ خلال کرو اپنی انگلیوں کا کہلا تتخللها نار جہنم تاکہ داخل نہ ہو ان کے اندر جہنم کی آگ تاکہ ان کے اندر جہنم کی آگ داخل نہ ہو گئے وَلِأَنَّهُ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ اور دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ فرض کو پورا کرنا ہے اپنے محل میں بھائی انگلیوں کا خلال کریں گے تو ہاتھوں کا دھونا فرض تھا تو اب خلال کرتے تھے کیا محل فرض سے نکلے یا اس محل فرض کے اندر رہے محل فرض کے اندر رہے اور اچھی طرح کیا ہوا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر پانی پہنچ گیا بھائی تو یہ ہے اکمال الفرض فی محلی اور اس لیے کیونکہ یہ جو ہے فرض کو اچھی طرح پورا کرنا ہے اپنے محل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحب ہدایہ اے صاحب حضوری آپ نے انگلیوں کے خلال کو سنت قرار دیا حالانکہ حدیث میں خللو امر کا صیغہ آیا اور امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے نیز اسی طرح آگے بڑی سخت وعید آ گئی بھائی کہ اب خلال نہیں کرو گے تو اس میں کیا ہے جہنم کی آگ داخل ہوگی کتنی شدید وعید ہے بھائی تو اس کو تو فرض قرار دینا چاہیے آپ نے اس کو سنت کیوں قرار دیا بھائی جواب یہ احناف کی طرف سے کہ ہمارے نزدیک بھی اگر انگلیوں کے اندر پانی نہ پہنچا ہو درمیان میں تو خلال فرض ہے اور یہ حدیث محمول ہے اس حالت پر جب انگلیوں کے اندر پانی نہ پہنچا ہو بھائی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک بھی خلال کرنا کیا ہے فرض ہے اور جو خلال نہیں کرے گا اس کی انگلی میں کیا ہے جہنم کی آگ داخل ہوگی وتکرار الغسل الى الثلاث نویں سنت آ گئی بھائی وتکرار الغسل الى الثلاث اور دھونے کا تکرار کرنا تین مرتبہ تک یعنی تمام اعضاء کا کتنی مرتبہ دھونا تمام اعضاء کو تین مرتبہ دھونا لأن نبی علیہ السلام توضع مرتن مرتن اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا مرتن مرتن ایک ایک مرتبہ وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة الا به، یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ قبول نہیں فرماتے نماز کو مگر اسی کے ساتھ. ایک ایک مرتبہ تو دھونا، اس سے تو فرض ادا ہوا ہے، تو اس سے کم میں اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے، کم از کم ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا ضروری ہے. اور وتوضأ مرتين مرتين، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا دو دو مرتبہ. بھئی ایک مرتبہ وضو فرمایا کیا مانا؟ اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا. دو دو دفعہ وضو فرمایا کیا مانا؟ اعضاء کو دو دو مرتبہ دھویا. اور فرمایا وقال، اور فرمایا هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين، یہ وضو ہے اس شخص کا کہ اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اجر کو مرتین، دو مرتبہ. یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو اللہ دگنا اجر دیتے ہیں، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں دو مرتبہ. وتوضا ثلاثا ثلاثا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضو فرمایا، یعنی اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا. وقال، اور فرمایا هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم، یہ میرا وضو ہے اور وضوء الانبياء، اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، بس جس نے زیادتی کی على هذا اس پر، او نقص یا اس میں کمی کی، فقد تعدى تو تحقیق اس نے زیادتی کی، اس نے حد سے تجاوز کیا، وظلم اور اس نے ظلم کیا. تو یاد رکھیے اعضاء کا تین تین مرتبہ دھونا یہ مسنون ہے، مسنون ہے. غسل کا ذکر آیا متن میں، تکرار الغسل، مسا کا ذکر نہیں. مسا، سر کا مسا، وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، البتہ اعضاء کو جو دھویا جائے گا وہ تین تین مرتبہ ہوگا. بھائی تین تین، یہ مسنون ہے. اور حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا وضو ہے، اور جس نے اس پر زیادتی کی ہے، اس میں کمی کی، تو اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا. بھائی ظلم کیا، یاد رکھیے تین تین مرتبہ اعضاء کا دھونا یہ سنت ہے. ہاں مجبوری کی صورت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر ضرورت ہو، بنا بار ضرورت کے زیادتی بھی تین پر ہو سکتی ہے، اور ضرورت کی بنا پر تین سے کمی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. بھائی تو اس حدیث میں آئے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس میں کمی کی. بھائی زیادتی کی صورت میں تو معنی ظاہر ہے، جو اس سے زیادہ کرتا ہے بلا ضرورت کے تو وہ اسراف کر رہا ہے، اور اسراف اللہ کو پسند نہیں. بھائی کمی کی صورت میں زیادتی اور ظلم کا کیا معنی؟ کمی کی تین مرتبہ سے یعنی کم اعضاء کو دھویا، تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے، تو اس صورت میں وعید کا کیا معنی؟ بھائی وعید کا تو صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں والوعید لعدم رؤیتہ سنتن، اور وعید جو حدیث میں آئی وہ اس کو سنت نہ سمجھنے کی صورت میں ہے. رؤیت سے رؤیت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ رؤیت قلبی مراد ہے، یعنی سمجھنا. والوعید لعدم رؤیتہ سنتن، اور وعید جو ہے اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. یعنی جو شخص تین مرتبہ دھونے کو سنت نہیں سمجھتا، یہ وعید اس کے لیے ہے بھائی، کہ اس نے کیا کیا؟ زیادتی کی اور حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.